اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ سورة نور ہے. پیچھے کی سورت میں ایمان والوں کی 10 صفتیں بیان ہوئیں کہ ایمان والے ان کے اندر یہ 10 اوصاف ہوں یہ ایمان والے ہیں, اور تقابلی طور پر غیر ایمان والوں کے صفات بھی بیان کیے گئے کہ وہ کیا ہیں. وَلَا هُمْ عَمَارٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. اس سورت کے اندر وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں جس سے ان 10 صفتوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو. وہ احکام ہیں کہ ایمانی معاشرے کو بے حیائیوں سے کیسے پاک کیا جائے, برائیوں سے کیسے پاک کیا جائے. اگر ایمانی معاشرے کے اندر بے حیائیاں در آئیں گی, بدکاریاں گھس آئیں گی, تو پھر چاہنے کے باوجود بھی کوئی آدمی ان صفات پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لئے مشکل ہو جائے گا. ایسے یہ سورت مدنی ہے اور گزشتہ سورت مکی ہے, مگر مضمون پڑھتے ہیں تو دونوں لگتا ہے ایک ہی وقت کی ہیں. یہ سورت مدنی ہے اور سن 690 میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا ہے, اور چونکہ اس میں ایک واقعہ ہے جس کا اس غزوے سے تعلق ہے, اس لئے یقین کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی کہ سن 6 ہجری کے بعد ہی نازل ہوئی ہے. اس نبوی شرح میں نے کہہ دیا 6 ہجری کے بعد نازل ہوئی. اس میں ایک واقعہ ہے بار بار آئے گا, پہلے ہم مختصر طور پر وہ واقعہ سن لیتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی ہوگا, اس کے بعد بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, جب آپ کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ اپنے گھر والوں میں سے, ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے تھے, قرآن اندازی فرماتے تھے, جس کے نام نکلتی تھی اس کو ساتھ لے جاتے تھے. اس مرتبہ قرآن اندازی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلی اور ان کو ساتھ رکھا. لیکن اس سفر میں دو مرتبہ ایک واقعہ پہ دو واقعہ پیش آگئے, ایک جاتے ہوئے اور ایک آتے ہوئے, دونوں کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن حضرت اسماء سے جاتے ہوئے پہننے کے لیے ہار لے لیا تھا. ایک مرتبہ تو جاتے ہوئے وہ ہار گرا اور اتفاق سے اس کے اوپر اونٹ بیٹھ گیا, ہار ملا نہیں, اس کی تلاش میں قافلہ رک گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, پانی وہاں تھا نہیں, قافلے والوں کے پاس پانی نہیں تھا, مشکل پیش آ گئی, تو اس کے اوپر تیمم کا حکم نازل ہوا. اس کے بعد غزوہ پیش آیا, اللہ نے ایمان والوں کو فتح عظیم عطا فرمائی, جو مقابل مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے وہ تتر بتر ہو گئے. جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں دو باتیں پیش آئیں. ایک تو عبداللہ ابن ابی کا وہ واقعہ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم کے ساتھ جھگڑا کیا, منافقوں کے ایک ملازم نے, اور پھر عبداللہ ابن ابی نے اس بات کو مشہور کیا اور کسی طریقے سے صحابہ میں آپس میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی, مگر اللہ نے اس کو رسوا کیا, اس کی کوشش ناکام ہوئی, اس پر سورہ منافقون نازل ہوئی. ایک واقعہ دوسرا یہ پیش آ گیا کہ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام کے اوپر پڑاؤ ہوا, اور سحری کے وقت میں قافلہ روانہ ہوتا تھا, امی عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں, ان کو واپسی میں احساس ہوا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے. واپس گئی راستے میں دیکھنے کے لیے ہار, تو تلاش کرتے ہوئے وقت لگ گیا, ہار تو مل گیا مگر قافلہ روانہ ہو گیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. اب اس امت میں قیامت کی نشانیاں ہیں. آخری وقت میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجاجلے پیدا ہوں گے. ان میں سے کچھ دجاجلے کہتے ہیں کہ پردے میں سے منہ کا پردہ کرنا ہے ہی نہیں, اصل میں ان کے گھر میں دین نہیں ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے, تو اس لیے وہ اپنی بے دینی کو دین بنانا چاہتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اگر پردے کا حکم نہیں تھا, چہرے کے کور کرنے کا حکم نہیں تھا, تو پھر جن لوگوں نے ان کے ہودج کو ان کے اس کی ڈولی کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اگر پردے میں سے چہرہ کور کرنا نہیں تھا تو پھر انہوں نے اس بات کو کیوں نہیں محسوس کیا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ پردے کا حکم تھا اور سختی سے حکم تھا, یہاں تک کہ خواتین اس ڈولی کے اندر ہی رہتی تھیں اور باہر والا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ڈولی میں کوئی ہے یا نہیں ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی ایک وجہ اور بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت میں عورتیں ہلکی پھلکی تھیں اور کھانے پینا بھی ویسا ہی ہوتا تھا, اور تین چار لوگ اٹھا کر ڈولی کو رکھتے تھے, اور چار بندے جب اٹھائیں تو ان کو کہاں احساس ہوگا کہ اس میں ہلکا پھلکا کوئی آدمی ہے یا یہ خالی ہے. اس کے ساتھ میں پروردگار نے اس بات کو پھر سمجھانا تھا جو ہر صورت کے آخر میں سمجھائی جاتی ہے, للہ غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا اگر کوئی غیب جانتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے, لیکن اگر آپ غیب جانتے تو ساری رات قافلے والے پریشان رہے اور ہار اونٹ کے نیچے تھا تو آپ غیب نہ جان جاتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے. اگر آپ غیب جانتے تو آپ قافلہ روانہ ہو گیا ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اونٹ پر ہودج میں حضرت عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے, مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ہیں کہ موجود ہیں. اسی لیے پروردگار بتانا چاہتا تھا کہ آپ عالم الغیب نہیں, عالم الغیب اللہ ہے, وہ جانتا ہے ہر بات. قافلہ ایک مقام پر ایک منزل پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معلوم فرمایا عائشہ صدیقہ کے لیے کہ وہ کہاں ہیں, تو معلوم ہوا کہ وہ تو ساتھ ہیں نہیں قافلے کے. ادھر قافلے میں یہ پڑتال پڑی, ابھی تلاش شروع ہوئی تھی کہ ہوا کیا, مسئلہ کیا پیش آیا, ادھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس پلٹی اور میں نے دیکھا کہ قافلے والے وہاں نہیں ہیں, تو میں جہاں قافلہ تھا جہاں میں بیٹھی تھی میں وہیں لیٹ گئی. میں نے سمجھا کہ قافلے والوں کو جب پتہ چلے گا میں موجود نہیں ہوں. معلوم ہوا عائشہ صدیقہ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر نہیں جانتے, ورنہ وہ سوچتی کہ کیا عجیب نبی ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر والے ساتھ نہیں اور ایسے چلے گئے. بلکہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا نا کہ تین باتوں کے بارے میں اگر کوئی تم سے کہے تو تم سمجھ لینا کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. ایک بات یہ کہ کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ تمہارے نبی وہ جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں, اور دوسرے یہ کہ تم سے کوئی یہ کہے کہ تمہارے نبی نے کچھ دین چھپا لیا اور کچھ ظاہر کیا تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں, اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ سے ملاقات کی, تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کا انکار فرماتی تھی. اور میں نے ایک دفعہ شاید کہہ دیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے نکل گیا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل تھے. روایتیں دونوں طرح کی ہیں, صحابہ کا آپس میں اگر کوئی اس طرح کا اختلاف رہا ہے تو وہ ان کی اپنی شان ہے, ہم اس میں جرا نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب میں واپس آئی اور میں لیٹ گئی تو میں اسی انتظار میں ہوں کہ جب پتہ چلے گا واپس پلٹیں گے تلاش میں, تو پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز قافلے کی چھوٹ جائے گری پڑی تو تم اس کو لیتے آئیں, وہ پیچھے تھے. وہ چلتے چلتے وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہے اور ساتھ میں دبلا پتلا قد. فرماتی ہیں کہ انہوں نے پردہ کے نزول سے پہلے مجھے دیکھا تھا اس لیے فعرفانی, انہوں نے مجھے پہچان لیا اس لیے کہ حجاب کے نزول سے پہلے مجھے وہ دیکھ چکے تھے. غور فرمائیے, اگر حجاب کے نزول سے پہلے دیکھنے سے پہچانے تھے تو بعد میں کیوں نہیں؟ اگر پردہ چہرے کا پردہ نہیں تھا تو یہ کیسے کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے بعد میں انہوں نے مجھے پہچان لیا.
اگر چہرہ کور کرنے کا حکم تھا ہی نہیں تو چہرے سے ہی تو آدمی پہچانا جاتا ہے اور کس چیز سے پہچانا جاتا ہے اور خاص طور سے اس کے جسم کی ساخت سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پھر میرے پاس زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا یہ کیا ہو گیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پیچھے رہ گئی ہیں انہوں نے زور سے انا للہ پڑھا میری آنکھ کھلی اور بخاری کے یہ الفاظ نہیں بھولیے گا جو انہوں نے نقل کی حضرت عائشہ صدیقہ سے فغمرت وجہی جیسے میری آنکھ کھلی فغمرت وجہی میں نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا ان دجالوں سے کوئی پوچھے بات بات کے اوپر کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت لاؤ یہ بخاری کی روایت ان کو نہیں معلوم ہے صرف بات یہ ہے کہ خود بے دین ہے خود دین پر ان سے عمل ہوتا نہیں لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں اپنی دینداری کی کہ ہم بڑے دیندار ہیں ان کے گھر والے بے دین ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ دین کو اپنے تابع کر دیں ہم تو دیندار بن نہیں سکے دین کو بے دین بنائیں وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ الْأَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی سچ پر نہ آئے تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ سچ جھوٹ کے پیچھے چل پڑے اگر سچ جھوٹ کے پیچھے چلے گا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ پھر تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے مگر یہ دین برحق ہے اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر قائم رہے گا وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بتاتا رہے گا وہ کسی کے ڈرانے سے نہیں ڈرے گا خیر صفوان ابن معطل حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بہت شریف انسان انہوں نے اپنا جانور بٹھایا ایک روایت میں ہے کہ اس کی اگلی ٹانگ کے اوپر انہوں نے اپنا پاؤں رکھا تاکہ اٹھ نہ جائے دوسری روایت میں ہے کہ بٹھایا اور دور تشریف لے گئے اور میں اونٹ پر بیٹھ گئی اس کے بعد انہوں نے اونٹ چلایا اور ہم چل پڑے نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کیسے رکی کیا ہوئی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی اور نہ ہمارے ذہن و خیال میں یہ بات آئی کہ کوئی ہمیں ایسا دیکھے گا اور کیا کہے گا جو پاکیزہ ذہن ہوتے ہیں ان میں گندے باتیں نہیں آتی ہیں مگر جب یہ قافلے کے پاس پہنچے قافلے میں بھی کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا مگر عبداللہ ابن ابی منافق کو جب پتا چلا کہ اتنا بڑا معاملہ پیش آیا اس نے کہا کہ بیڑا غرق اتنا اچھا موقع آیا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا اور چھوڑ دیا اس نے اس بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کیا نمک مرچ لگا کر کے مدینہ پاک میں جا کر کے اس کی محنت اتنا رنگ لائی کہ منافق تو منافق تین ایمان والوں سے بھی کمزور باتیں نکل گئیں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر کوئی صریح الزام تو نہیں لگایا لیکن ان سے یہ بات نکل گئی کہ ہاں بھائی عورت ہیں پیچھے رہ گئی کیا بتائیں بس ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ایسی بات ہے غالب حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے بھائی یا اس کی بہن کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کو پہلے زمان سے یہ نکلنا چاہیے نہذا لبہتان عظیم یہ ایک زبردست بہتان ہے ایمان والا یہ نہیں کر سکتا ہے وہ تین لوگ حضرت مفتح اور حضرت حسان اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تینوں کو اللہ نے معاف فرمایا جب اللہ نے معاف فرمایا اب نہیں کوئی کہہ سکتا ہے ان کے لیے کچھ انہوں نے بھی ان کی بات میں بات ملا دی بات پھیلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع فرمایا آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں ایک آدمی ایسا ایسا کہہ رہا ہے اس کے اوپر صحابہ نے اپنے اپنے رائے دی اور سب نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اظہار کیا انصار میں سے سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا اگر ہمارے خاندان کا آدمی ہے ہم سر قلم کر دیں گے ایسے آدمی کا کون ہے ایسی باتیں کرنے والا اور اگر ہمارے بھائیوں میں سے ہے حضرت بھائیوں میں سے تو ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اس سے نمٹ لیں گے اس سے تھوڑا سا غلط فہمی پیدا ہو گئی حضریوں نے سمجھا کہ ہمیں طنز کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں یہ بات رفع دفع ہو گئی البتہ اسی کشمکش میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے 30 دن گزرے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ میری طرف کوئی زیادہ التفات نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ مجھے 30ویں دن پتا چلا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 30 دن کے بعد یہ سورت نازل ہو گئی تھی اور بعض کہتے ہیں نہیں پتا چلا 30 دن کے بعد اور 50 دن کے بعد سورت نازل ہوئی اعلی اختلاف روایہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کو میں گئی قضاء حاجت کے لیے ان دنوں میں مدینہ منورہ کے اندر قضاء حاجت کا انتظام نہیں ہوتا ہے ہوتا تھا باہر جاتی تھی اور فرماتی تھی کہ مکہ میں ہوتا تھا لیکن مدینہ میں نہیں تھا اور مدینہ والے اس کو عیب سمجھتے تھے کہ جہاں کھاتے ہیں وہیں قضاء حاجت کرتے ہیں مگر پھر ان کی زندگی میں انتظام ہونے لگا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے وہ مہذب معاشرہ پیش کیا تھا کہ قیامت تک جتنی بھی تبدیلیاں آئیں گی ان سب کا جواب وہاں موجود تھا ہمارے ہاں بیت الخلاء کل پرسو بنے آپ کی بھنڈی میں تو ابھی 6 سال نہیں ہوئے بنے ہوئے 6 سال پہلے تک ہم ان کو کہتے تھے ہماری مذاق اڑاتے تھے تو وہاں 1400 سال پہلے بھی بنے تھے 1400 سال پہلے مکہ میں تھے اندر بیت الخلاء گھروں کے اندر گویا تہذیب پورے شباب پر تھی قیامت تک کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے کہ جس کا جواب اس تہذیب میں موجود نہ ہو فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی حضرت مستح کی والدہ میرے ساتھ تھی تو میرا پاؤں اپنی چادر میں پھسلا اور مجھے ذرا جھٹکا لگ گیا نا ان کا حضرت مستح کی والدہ کا تو اس نے کہا کہ مرے مستح ان کی زبان سے یہ نکلا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے بیٹے کو بددعائیں دے رہی ہیں میں نے کہا افسوس ہے ایک بدری صحابی اللہ کے حبیب کا صحابی اور تم ان کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہو اور اس سے اپنے ذہنوں کو ٹٹولو کہ بیٹے نے یہ بات کہی مگر ماں کیا کہہ رہی ہے ایمان اس کا نام تھا انہوں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ مستا نے کیا کیا گل کھلائے ہیں حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہا تو بڑی بھولی بھالی ہے عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ باتیں پھیلائی ہیں تیرے لیے اور میرا لڑکا مستا بھی ان باتوں میں ہاں ملا رہا ہے کہ کیا معلوم کیا کہا جا سکتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے اس پر غصہ ہے اسی لیے میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ مرے مستا گویا وہ بھی ناراض تھی اپنے بیٹے سے کہ بیٹے نے یہ بات کیوں کہی حالانکہ بات ابھی حضرت عائشہ صدیقہ تک نہیں پہنچی وہ فرماتی ہیں پس پھر مجھ پر وہ قیامت ٹوٹی جو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں اتنی روئی کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی روتا ہوگا مگر میرا رونا تھم گیا اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات اپنی کتاب میں نازل کرے گا لیکن بالفرض والمحال اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بندے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتراف جرم کرے اور اپنے مالک سے معافی مانگے جب بندہ معترف ہو کر اپنے مالک سے معافی مانگتا ہے تو مالک معاف کرتا ہے اب بتائیں عالم الغیب کہنے والے اگر عالم الغیب ہوتے تو اپنی بیوی سے یہ بات کہتے کتنے دجال کتنے جھوٹے ہیں الزام لگاتے ہیں اللہ کے حبیب پر اللہ کے حبیب کہتے قل لا اعلم الغیب آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا وہ کہتے ہیں حضور تو فرما رہے مگر ہم جانتے عالم الغیب تھے سبحان اللہ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو بھی تھم گئے میں نے اپنی والدہ سے کہا جواب دو والد سے کہا جواب دو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جواب دینے کے تو میں نے پھر خود جواب دیا لیکن مجھے اس دکھ میں حضرت یعقوب کا نام بھول گیا میں نے کہا میرا حال اور تمہارا حال وہی ہے جو حضرت یوسف کے والد کا تھا بس میرے لیے فصبر جمیل میں انتظار کرتی ہوں اللہ کے فیصلے کا اللہ کا فیصلہ نازل کرتا ہے پھر بس اللہ کا فیصلہ نازل ہوا اللہ کے حبیب تشریف فرماتے سورہ نور نازل ہوئی جس میں ان کی برات نازل ہو گئی اب چونکہ یہ اس سورت کے بہت ساری آیات اس واقعات کی طرف روشنی ڈالیں گی واقعے کے گرد گھومتی ہوئی باتیں ملیں گی اس لیے میں نے پہلے واقعہ سنایا اس لیے بھی سنایا کہ قیامت کے قریب جو جھوٹے پیدا ہوں گے ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا پیدا ہوا وہ کہتا ہے یہ کوئی واقعہ نہیں پیدا پیش آیا انہوں نے باقاعدہ ایک تفسیر لکھی سبحان اللہ ہر چیز پر تو بخاری کی روایت مانگتے ہیں یہاں بخاری کی روایت بھی بھول گیا کہتا ہے بخاری سے غلطی ہو گئی کہتا ہے حمیدی جو تھے وہ اصل میں ٹھیک کوئی نہیں تھے اچھے آدمی نہیں تھے ان کے استاد ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے غلط روایت گھڑ دی اصل میں کسی اور کی روایت ہوگی دیکھو کیسے کیسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک لیکن لا آتی ہل بات دین مٹ نہیں سکتا ہے ہوتے رہے ہونے والے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ دعوت القرآن کی بات کر رہا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا في آیات بینات لعلكم تذکرون میرا اعلیٰ قسم کا انداز سورة ایک سورت ہے انزلناها ہم نے نازل کی ہے ساری سورتیں تو اللہ کو انہیں نازل کی ہیں مگر اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرضناها ہم نے فرض کیا ہے ساری سورتوں کے احکام تو اللہ نے فرض کیے فرمایا بطور خاص یہ احکام فرض ہیں وَأَنزَلْنَا فِي آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو اور پہلا حکم الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما
بدکار عورت بدکار مرد مارو تم ان کو 100 کوڑے میاتا جلدہ 100 کوڑے اور جلد کہتے ہیں خال کو اس لئے فقہ نے کہا کہ کوڑا بھی خال کا ہونا چاہیے اور جو کوڑا مارا جائے وہ خال تک ہی اس کا اثر ہو ہڈی تک اس کا اثر نہ ہو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جلاد کو جلاد کے معنی قاتل نہیں جلاد کے معنی کوڑے مارنے والا یہ بعد میں مشہور ہو گئے جلاد کے معنی قاتل وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین کے بارے میں تم کو کوئی نرمی نہ پکڑے اور فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے دین کے بارے میں دین کا مطلب یہ ہے جتنی آسانیاں کرنی تھی وہ اللہ نے کر دی ہیں اب اگر دین کا حکم نافذ کرنے میں تم نرمی کرتے ہو اس کا مطلب تم بے دین ہو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کے دن کو مانتے ہو اور آپ نے ماشاءاللہ تازہ حدیث پڑھی ہے حضرت عبیداللہ حضرت عمر کے بیٹے کا مسئلہ پڑا ہوگا کہ جن پر شراب کی حد نافذ کی گئی تھی مصر میں گئے تھے شراب تو نہیں اصل میں شربت سمجھ کر کے کھجور کے سر کے شربت کو پی گئے مگر وہ اس میں کافی دیر ہو گئی تھی رکھے رکھے وہ شراب بن گئی تھی تو وہ پیتے جھومنے لگے تو پکڑے گئے بھئی انہوں نے شراب پی ہے انہوں نے کہا میں نے تو وہ تلا پیا ہے لیکن اس کے اندر نشہ آ گیا تھا مجھے اس کا احساس نہیں تھا مگر کوڑے لگے البتہ مصر کے حاکم نے یہ سوچ کر کے کہ خلیفہ عدل کا بیٹا ہے اس لیے کمرہ عدالت کے بجائے اندر اپنے کمرے میں بلا کر کے کوڑے لگوا دیے شراب کی حد والے حضرت عمر کو پتا چلا خط لکھا فرمایا ما کنت ظننت بک ہکذا تیرے بارے میں مجھے ایسا گمان نہیں تھا کہ تو اتنی بڑی زیادتی کرے گا اللہ کی حدوں کے ساتھ ہیں ابو شحمہ کے اوپر حد نافذ ہو کمرے میں اور لوگوں پر حد نافذ ہو کھلے میدان میں یہ کیوں کیا تو نے ایسا اور ابو شحمہ اپنے بیٹے عبیداللہ کو لکھا کہ فوراً مدینہ آ جاؤ وہ مدینہ آئے اور بیمار بھی تھے ان پر حد نافذ کی اور بالکل ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ادھر بھی کوڑے کھا کے آ گئے ادھر دوبارہ کوڑے کھلے میدان میں تو آپ نے جلاد سے فرمایا میری طرف مت دیکھو لگاتے جو پورے کرو تعداد اور جب پوری ہوئی تو وہ گر گئے غش کھا گئے تو ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا فرمایا میں وہ باپ نہیں ہوں کہ جس سے شفقت پدری خدا نے چھین لی ہو مجھے بھی بڑا ترس آتا ہے ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب سخت ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو میں چاہتا ہوں یہ حساب دنیا میں ختم ہو جائے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا نہ پکڑے تم کو اللہ کے دین کے بارے میں کوئی نرمی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کو سزا دینے کے وقت میں طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی بھاری جماعت وہ حاضر ہونے چاہیے الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً بدکاری کی نفرت دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے یہ کیسا گندا کام ہے فرمایا ایسے گندا انسان گندی عورت کو تلاش کرتا ہے یا شرک والی عورت کو تلاش کرتا ہے اور ایسی گندی عورت گندے مرد کو تلاش کرتی ہے اور شرک والے مرد کو تلاش کرتی ہے اور شرک اور بدکاری دونوں کو اکٹھا کیوں فرمایا فرمایا اس لیے کہ شرک اللہ کے حقوق میں ڈکیتی ڈالنا ہے اور بدکاری یہ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑی زیادتی ہے اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی الزانی لا ينكح بدکار نہیں نکاح کرتا ہے الا زانیتا مگر بدکارنی سے یا مشرکہ سے اور بدکارنی نہیں نکاح کرتی ہے مگر بدکار سے یا مشرک آدمی سے وحرم ذلك على المؤمنین اور ایمان والوں کے اوپر یہ بدکاری حرام کر دی گئی ہے لیکن کیا واقعتا یہ حکم ہے کہ کوئی بدکار نہ نکاح کرے مگر بدکار ہی کے ساتھ مشرک ہی کے ساتھ ایک تو بیان کیا گیا یہ مزاج کہ مزاج ایسا ہی ہے بدکار بدکاروں کو تلاش کرتے ہیں ایک صحابی ہیں دور جہالت میں کسی خاتون سے ان کے تعلق سے ایمان اللہ نے نصیب کیا اللہ کے حبیب سے اجازت چاہیے کہ ان سے نکاح کروں مگر وہ فحشہ ہے آپ نے فرمایا بدکار بدکارنی سے تو بدکار ہی نکاح کرتا ہے تم تو ایسے ہو نہیں انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ بات ہے فقہ کہتے ہیں کہ اگر بدکار ایسا ہے کہ بدکاری سے توبہ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب اس آیت کا منکر ہے جب منکر ہے تو وہ کافر ہے تو پھر وہ ایسی کو تلاش کرے گا جو اسی کے جیسی ہوگی اور پھر اس کا نکاح ایمان والی سے جائز نہیں ہے اور اگر توبہ کر لے تو التائب من الذنب کما لا ذنب له پھر تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء اور جو لوگ الزام لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ پیش کر سکیں وہ چار گواہ فجلدوهم ثمانین جلدہ
ان کو کوڑے مارو 80 کوڑے یہ چونکہ بڑی سخت سزا تھی کوڑے مارو ان کو 100 اور یہ کوڑے با اتفاق صحابہ با عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لگائے گئے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جن کو شادی ہو چکی ہے ان کو رجم کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کم سے کم 2 آدمی کو رجم کیا گیا اور صحابہ کے زمانہ میں 13 آدمی کے قریب لسٹ بنی ہے کہ جنہوں نے اعتراف جرم کیا اور ان کو 13 سب کیا کچھ کے کوڑے لگنے کی کچھ کے رجم کرنے کی رجم کرنا الگ مسئلہ کوڑے لگانا الگ مسئلہ یہ اس کے لئے بھی کچھ دجال پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں رجم کرنا ہی نہیں اسلام میں اے سبحان اللہ ابھی اور کیا کیا گل کھلائیں گے والذین یرمون المحصنات تو چونکہ بڑی سخت سزا تھی اس لئے ہر آدمی سوچ سکتا چلو کسی کو بھی لگاؤں گا ڈنڈے میں آسان نہیں ہے 4 گواہ پیش کرو اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں ان کو کوڑے لگاؤ 80 کوڑے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اور ان کی گواہی قبول مت کرو کبھی بھی واولئک هم الفاسقون اور یہی لوگ فاسق ہیں یہی نافرمان ہیں نہ گواہی قبول کرو 80 کوڑے لگاؤ اور یہ فاسق ہیں الا الذين تابوا من بعد ذلك اصلحوا مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنا حال درست کر لیں فان الله غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے امت میں تھوڑا سا اس پر اختلاف ہوا کہ توبہ سے کیا کیا معاف ہوگا سب سے پہلے کوڑے لگانے کی بات ہے کوڑے تو معاف ہوں گے نہیں کوئی آدمی الزام لگائے اور پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے 1 کر سکا 2 کر سکا 3 کر سکا 4 نہیں کر سکا تب بھی کوڑے تو اس کو کوڑے لگانے سے اس نے کہا اب توبہ کرتا ہوں غلطی ہو گئی کیا معاف ہو جائیں گے کوڑے بالکل نہیں معاف ہوں گے کوڑے لگائے جائیں گے اس کے بعد ہے وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کی جائے تو کیا توبہ کرنے سے آئندہ گواہی قبول کی جائے گی ایک طبقہ کہتا ہے کی جائے گی احناف کہتے ہیں بالکل نہیں کی جائے گی اس لیے کہ سچی توبہ اور اصلاح کا حال اللہ جانتا ہے یہ قیامت کو راز کھلے گا دنیا میں ایسا آدمی ہو سکتا ہے کل کسی اور کے اوپر الزام لگائے اس کی گواہی قبول نہیں ہو جائے گی جو اسلامی عدالت میں ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو وہ رجسٹرڈ جھوٹا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں تیسری بات تھی کہ یہ لوگ گناہگار ہیں مگر جو توبہ کر لے ساری امت کا اتفاق ہے جب توبہ کر لیں گے تو گناہگار نہیں رہیں گے گویا دو باتوں پر اتفاق ایک بات میں اختلاف والذین یرمون ازواجہم اس پر ایک اور مسئلہ پیش آ گیا کہ اگر اپنی بیوی کے بارے میں کسی کو شک ہو جائے تو پھر کیا کرے اس کے لیے تو آدمی غیرت مند ہوتا ہے اس کے لیے تو برداشت نہیں کر سکتا گواہ تلاش نہیں کر سکتا اس کا جواب والذین یرمون ازواجہم اور جو لوگ الزام لگائیں اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور نہ ہو اس کے پاس گواہ الا انفسہم مگر ان کی اپنی ذات خود دیکھا ہے اور کوئی گواہ نہیں فشہادت احدہم تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے اربع شہادات 4 گواہیاں دینا باللہ اللہ کی قسم کھا کر کے انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے والخامسۃ اور پانچویں گواہی دے گا پانچویں قسم کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر بولنے والے پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے ویسے الفاظ ہونے تھے نا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر لیکن جب قرآن پڑھتا ہر آدمی تو وہ اللہ کی لعنت کس پر کر رہا ہوتا اپنے اوپر اللہ نے فرمایا نہ نہ یوں کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر کس پر جو بول رہا ہے اپنے لیے کہیں نہ نسبت ہو جائے صحابہ کے بیچ میں ایسا ہوا بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اوپر والے حکم پر سب سے پہلے کھڑے ہو گئے وَأَمَّا الزَّوْجَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے حبیب گھر والی کا کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا اس کی بھی گواہی لاؤ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھے تو وہ گواہ تلاش کرے گا وہ تو سر قلم کر دے گا وہ کم برداشت کر سکتا ہے دوسرے بھی کئی صحابہ کے واقعات ہیں اور ایک صحابی ہلال بن امیہ اور حضرت عمر انہوں نے تو باقاعدہ طور پر اپنے گھر والیوں پر الزام لگایا دور نبوت میں آپ نے ان سے بھی کہا گواہ انہوں نے کہا گواہ تو ہمارے پاس ہے نہیں فرمایا پھر تیار ہو جو کوڑے لگیں گے تمہاری کمر پر تو انہوں نے بڑے ہمت اور اطمینان سے کہا تھا اللہ بچائے گا مجھے اللہ بچانے کا مطلب کہ ضرور اللہ کوئی حکم نازل فرمائے گا آپ کے دل میں ڈالے گا یہ مسئلہ ایسا نہیں میری کمر کو اللہ بچائے گا ابھی موجود ہی تھے تو آیت نازل ہو گئی فرمایا بیوی کا یہ مسئلہ نہیں ہے بیوی کا یہ مسئلہ ہے کہ عدالت میں پیش ہوں 4 مرتبہ قسم کھائیں 5ویں مرتبہ یہ اگر بیوی کہتے کہ ٹھیک کہا تو بس سزا لگ جائے گی اور اگر وہ انکار کرے تو وَلْيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ اور اس سے سزا ہٹ جائے گی انتشہدہ یہ کہنے سے فائل ہے انتشہدہ, اس سے سزا ہٹے گی انتشہدہ اس بات سے کہ وہ گواہی دے, چار گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر انہو لمن القاذبین, کہ بے شک وہ یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے, والخامسہ اور پانچویں قسم ہے وہ کہے کہ میرے اپنے لئے کہے بولنے والی کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر وہ ہو جھوٹ سچوں میں سے, اگر شوہر سچا اور میں جھوٹی تو اپنے لئے کہے کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو. دانت نہیں کہا غضب, کیوں عورتوں کے لئے فرمایا, یہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک دوسرے کو لعنت کرتی رہتی ہیں, لعنت تو ان کی زبان پر ہی ہے, لعنت تجھے لعنت تجھے ہیں ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے ہیں مولویوں کے لیے لاکھ لعنت اس کی, سو باری لعنت اس کی, ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوں ہی لعنت, نہ وہ لعنت نہیں, وہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس کے اوپر, یہ گھر کی بات ہے. اور عورت جذباتی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے جھوٹ میں, اس لیے سخت الفاظ آئے, اگر یہ بات کہہ ڈالیں گی بس ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی, نکاح ٹوٹ جائے گا. اور حضرت عمر اور حضرت ہلال کا یہی حکم فیصلہ کیا اللہ کے حبیب نے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے, اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا, بیان نہیں کیا, خود ذہنوں میں, پھر ہلاک ہو جاتے, پھر تباہی آ جاتی, پھر عذاب نازل ہو جاتا, لیکن اللہ کا فضل تھا, اللہ نے ایمانی معاشرے کو پاک کر دیا. اب آگئی اصل بات, اوپر تو آگیا نا حکم کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگائیں ان کو چار گواہ پیش کرنے ہیں, کون پیش کر سکتا ہے چار گواہ, پھر اور جو نہ پیش کر سکے ان کو یہ سزا لگائی جائے, تو کیا ان چار کو یہ سزا لگائی گئی؟ روایتیں مختلف ہیں, کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ اسی موقع پر صحابہ نے فرمایا کہ لاؤ ان کو, تو تین تو خود حاضر ہوئے اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے, لیکن یہ بڑا فرعون عبداللہ ابن ابی اس کو گھر سے پکڑ کر لایا گیا اور اس پر بھی حد نافذ کی گئی, ہمارے بعض بڑوں نے لکھا بھی ہے یہ, مگر روایات زیادہ اس طرف جا رہی ہیں کہ نہیں اس پر سزا نہیں لگی, کیونکہ اس کو آخرت کی سزا کے لیے چھوڑا گیا کہ تیرا معاملہ وہیں نمٹے گا. اور بعض نے روح المعانی نے بہت لمبی بحث کی, آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں, بعض نے کہا کہ نہیں کسی پر حد نافذ نہیں ہوئی, لیکن حق یہی ہے کہ تین پر حد نافذ ہوئی اور اس پر حد نہ نافذ ہونے کی روایتیں زیادہ ہیں. ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ جو تم میں سے لائے تھے طوفان کو, افک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کو کہتے سفید جھوٹ, طوفان افک گھڑی ہوئی بات, بے شک وہ لوگ جو تم میں سے لائے تھے بہتان کو, عصبۃ منکم وہ تم میں سے ایک جماعت ہے, باہر کے لوگ نہیں ہیں, ہیں تین تو پکے ایمان والے اور باقی منافقوں کی پارٹی اور ان کا سردار, ظاہری طور پر وہ تم میں سے تمہارے اندر گھسے ہوئے, مگر لا تحسبوا شر لکم, تم اس بات کو اپنے لیے بری نہ سمجھو, بل وہ خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے لیے اچھی ہے, یہ بات پیش آئی تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمائے, تبھی عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ اللہ میری برات نازل کرے گا, مگر میرا خیال تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو خواب میں دکھا دے گا, میں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دے گا, مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ ایک سورت نازل ہوگی اور وہ نمازوں میں پڑھی جائے گی, یہ تو میرے مالک ہی کا کرم ہے. ہاں سبحان اللہ. ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم, وہ لوگ جنہوں نے جو طوفان کو لے کر آئے وہ تم میں سے ایک جماعت ہے, مت گمان کرو ان کو برا, بلکہ وہ بہتر ہیں تمہارے, مت گمان کرو اس بات کو اپنے لیے بری, بل وہ خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوئی, لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے ما وہ ہے, اکتسب من الاثم جو کمایا اس نے گناہ میں سے, والذی تولی کبرہ اور وہ جس نے اٹھا لیا اس کے بڑے حصے کو, منہم ان میں سے, لہو عذاب عظیم اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. اب دیکھو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش آیا, اب ایک آدمی کہتا ہے جی واقعہ پیش ہی نہیں آیا, کیسے ہو سکتا ہے, عجیب لوگ ہیں, پتا ہے وجہ کیا ہے, نیا نیا ہر آدمی چاہتا ہے مفسر بنے اور ایک نیا گل چھرا چھوڑ دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یار ساری دنیا کے مفسر بے وقوف تھے, دیکھو کتنا عقل مند آدمی آج اس نے مسئلہ حل کیا ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ. لوگ کہتے ہیں دیکھو پرانی باتیں کرو, دین ہے وہ ہے جو پرانا ہے, کوئی نئی بات پیش کریں ہم, جو کتابوں میں ہم وہی سنا سکتے ہیں, آدمی اپنی طرف سے کیا سنائے گا, اپنی طرف سے تو جھوٹ ہی سنا سکتا ہے. والذی تولی کبرہ, وہ آدمی جس نے اٹھایا اس کے بھاری بڑے حصے کو اس کے لئے تو بڑا عذاب ہے. اس سے بھی بعض حضرات نے کہا کہ اس پر حد نافذ نہیں کی گئی, اس کے لئے کہا کہ وہیں آجا, وہیں حساب کتاب ہوگا. لولا اسمیتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, ہائے ہائے کیوں نہیں ہوئی یہ بات جب سنا تھا تم نے اس واقعے کو کہ گمان کرتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے بارے میں خیرا بہتر, اپنے بارے میں, اپنے بارے میں مطلب اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے بارے میں, جو ہے تمہارے بھائی تمہاری بہنیں ان کے بارے میں سمجھو وہ تم ہی ہو, اگر ان پر الزام لگا تو تم پر لگا. وقالوا هذا اشكم مبين, اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا طوفان ہے, کلم کلا طوفان, لولا جاؤ علیہ بیاربات شہداء, کیوں نہیں لا سکے وہ اس کے اوپر چار گواہ. فاذ لم یاتوا بشہداء, پس جب وہ نہیں لا سکے چار گواہ, فاولئک عند اللہ هم الكاذبون, تو بے شک تو وہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جھوٹے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة, اور اللہ کا فضل نہ اگر ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں, پھر کیا ہوتا؟ یہاں جواب دے دیا وہاں نے, لمستکم فی ما فلتم عذاب عظیم, تو پکڑ لیتی تم کو, پکڑ لیتا تم کو, لگ جاتا تم کو عذاب عظیم, بڑا عذاب, فی ما فلتم فی, اس بات کی وجہ سے جس میں تم بہ پڑے تھے. افاضہ یفیضو کے معنی بہنا, بہ پڑے تھے, مطلب ایک نے کہا دوسرے نے کہا بس چل پڑی گاڑی, یوں ہی کہنے لگ گئے. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ, جب تم اس کو نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں سے, اور علماء کرام جانتے ہیں کہ اس کی ایک دوسری قرات بھی ہے, وہ کیا وَلَقَ يَلِقُ, اِذْ تَلِقُونَهُ, عائشہ صدیقہ یہی پڑھا کرتی تھی, اور اس کے معنی ہے زبردست جھوٹ بنانا. اِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ, جب تم اس کو جھوٹ بیان کر رہے تھے اپنی زبانوں سے, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ, وہ بات جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا, اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے, کوئی بات نہیں چھوٹا مسئلہ ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. کسی کی عزت پر حملہ کرنا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا کہ سود کے مختلف درجے ہیں, اور بدترین سود کیا, سود کا کم سے کم درجہ کیا بیان فرمایا, الامان والحفیظ, زبان کہتے ہوئے گھبراتی ہے اپنی ماں سے بدکاری کرنا, یہ کم سے کم درجہ ہے. تو عرض کیا کہ اونچا درجہ کون سا ہے سود کا, فرمایا ایمان والے کی عزت پر حملہ کرنا. کوئی سمجھتے نہیں لوگ, بس معمولی بات سمجھتے ہیں, کسی پر جھوٹا الزام لگا دو تہمت لگا دو کوئی بڑا مسئلہ نہیں, بیٹھ کر کے قرآن بناتے ہیں پھر تہمت لگا دیتے ہیں, اللہ کے کتنا بڑا بیت اللہ سے بڑا ہے, فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی یومکم ھذا, اللہ کے حبیب نے فرمایا نا, فرمایا یہ کون سا دن ہے, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, اور جب سب جواب دے دیا فرمایا اس مہینے کی حرمت سے زیادہ, اس شہر کی حرمت سے زیادہ ہے, اس دن کی حرمت سے زیادہ اللہ کے نزدیک ایمان والے کی عزت ہے. کیا سمجھ, ایسے ہی حملہ کر دیتے ہیں. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا, کیوں نہیں ہوئی یہ بات جب تم نے اس کو سنا تھا, قلتم تم کہتے ما يكون لنا, ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ان نتكلم بهذا, ہم اس کے بارے میں بات کریں, ہم زبان سے نہیں بول سکتے. سبحانك يا الله تبارك هذا بهتان عظيم, یہ بہت بڑا بہتان ہے, یہ بات تو ہو چکی, اب اللہ کیوں بیان فرما رہے ہیں, فرمایا اس لیے بیان کر رہا ہوں. یعظکم اللہ, اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو, ان تعودوا لمثلی, کہ تم دوبارہ لوٹو ایسی بات کے لیے, ابداً کبھی بھی دوبارہ نہیں ایسی بات کرنا, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو, مراد احکام کو. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کی باتیں پھیلانا کن کا کام ہے, وہ بیان کیا جا رہا ہے, کیسے لوگ ہیں وہ جو بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, نہ, بے حیائی روکنے کا یہی طریقہ ہے پردہ ڈالو پردہ ڈالو پردہ ڈالو. ہاں جب بے حیائی سڑک پر آ جائے تو وہ سزا دو جس سے زمین کپ کپ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ذرا تفتیش کیجئے لوگ گھروں میں کیا کیا پلان بناتے ہیں, تو اس پر فرمایا تھا اگر تم لوگوں کے احوال کے پیچھے پڑو گے فتفسد الناس, تم لوگوں کو خراب کر دو گے, ہمیں اس کا ذمہ دار تھوڑا بنایا گیا ہے, بس موٹی موٹی باتیں دیکھنی ہیں اوپر اوپر کی, جب جرم ثابت ہوگا سخت سزا لگانا, بس اس سے باقی ڈر جائیں گے پیچھے جو گھروں میں ہوں گے, گھروں میں گھسنا ہمارا کام نہیں.
ان الذين يحبون بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں تشیع الفاحشت بے حیائی پھیلے فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے لہم عذاب علیم ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے کسی طریقے سے بے حیائی پھیلے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ وہ مہربان ہے اور بہت نرمی کرنے والا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا جواب نہیں دیا پیچھے ایک جواب گزرا نا لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم پھر جس بات میں تم بہ گئے تھے اس کے بارے میں تم کو زبردست عذاب پکڑ لیتا آئندہ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے خطوات الشیطان شیطان کے پاؤں کا نشان دیکھ کر کے گویا اترا کرنا گویا یہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ومن یتبع خطوات الشیطان اور جو کوئی شیطان کے خطوہ کے پیچھے خطوہ کے مطلب قدم کا پاؤں کا نشان اس کے پیچھے چلے گا فانه یامر بالفحشاء تو بے شک شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کی باتوں کا گندی باتوں کا والمنکر اور ناجائز کام کا فحشا وہ باتیں جو انسان کی فطرت سمجھتی ہے کہ یہ گندی باتیں ہیں اور منکر جس کو انسان کی فطرت نہ سمجھے مگر شریعت بیان کرے کہ یہ غلط بات ہے نماز چھوڑنا روزہ چھوڑنا انسان کی فطرت نہیں سمجھے شریعت بیان آئے گی وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کا فضل اگر تم پر نہ ہوتا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا تو نہ پاک کرتا اللہ تم میں سے کسی کو کبھی بھی پاک نہ کرتا تم ناپاک رہتے ناپاک رہنے کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں تمہارے دماغوں میں گھستی رہتی گویا یہ ناپاک بات ہے اور جن لوگوں کے دل میں ابھی بھی ہے وہ گندے ہیں ناپاک ہیں ولكن الله يزكي من يشاء لیکن اللہ تعالی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے والله سميع عليم اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اس نے پاک کر دیا ایمانی معاشرے کو بات کلیئر کر دی حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہو گئی باتیں بند ہو گئیں جن تین آدمیوں سے غلطی ہوئی تھی ان کو سزا لگ گئی وہ بھی پاک ہو گئے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا مگر صحابہ کی پھر بھی اللہ کے ہاں قدر ہے صحابہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے ماسی کے بیٹے تھے ان کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کرتے تھے ان کا خرچہ وغیرہ چلاتے تھے ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا جب ان کو یہ پتا چلا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں مصطح بھی شامل ہیں بڑا دکھ ہوا بعض دفعہ آپ کو 100 آدمی پتھر مارے دکھ نہیں ہوتا ہے آخر میں ایک آدمی پھول مارتا اس کا بھی دکھ ہوتا ہے اسے توقع ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے مصیبت میں کام آئے گا اس کا پھول سب پتھروں پر بھاری ہو جاتا ہے ان کو بہت دکھ ہوا کہ مصطح نے کیوں اس میں ہاں کی باقی کریں کرتے رہیں اس نے یہ بات کیوں کی اس پر انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کروں گا کوئی احسان کا معاملہ نہیں اس کا راشن پانی سب بند ہیں جن پتھروں کو دیں ہم دھڑکنے جب برسنا ہے تو ہم پر برسیں بند اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹ کھلا دی فرمایا تمہارا یہ کام نہیں ہے اونچے اخلاق کا ثبوت دو ولا یاتلی اور چاہیے کہ قسمیں نہ کھائیں اولو الفضل منکم جو تم میں سے فضیلت والے ہیں دو معنی ہو گئے ایک تو اونچے مرتبے کے لوگ ہوں آپ بڑے ہو بڑے ہونے کا ثبوت پیش کرو اور فضل کے دوسرے معنی جن کو اللہ نے مال کی وسعت دی ہے وسعت اور وسعت والے ان یؤتوا للقربى لیکن چونکہ وسعت دوبارہ آیا ہے تو اس لیے عطف تفسیری کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ فضل سے مراد ان کی فضیلت دینی اور سعت سے مراد فضیلت دنیاوی ان یؤتوا للقربى اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو لا چھپا ہوا یہاں یوتو سے پہلے لا چھپا ہوا ہے غریبی رشتہ داروں کو والمساکین غریبوں کو والمہاجرین ہجرت کرنے والوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لیکن یہاں تو ایک ہی آدمی کو دینا تھا تو اولی القربا بھی مساکین بھی مہاجرین بھی اتنی باتیں کیوں اس لیے کہ اس ایک کے اندر یہ ساری صفتیں تھیں رشتہ دار بھی تھے خالہ زاد بھائی مہاجر بھی تھے ہیں اور مسکین غریب بھی تھے وَلْيَعْفُوا چاہیے کہ معاف کرو وَلْيَصْفَحُوا چاہیے کہ درگزر کرو أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
اوہو ضمیر کو ہلایا کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو جب یہ چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرتے جاؤ اور اللہ کی بخشش لینے کا یہ زبردست طریقہ ہے کہ جو تم سے تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کرتے جاؤ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک جو تجھ ساتھ جو تجھ سے ٹوٹے اس سے جڑ اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کے ساتھ نرمی اور اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے روایات میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو جی بھر کے رویا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے اے میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ تو میری معافی کرے اسی وقت میں حضرت مستاق کو گلے لگا لیا خرچہ دوبارہ دینے لگ گئے جو کچھ بات تھی وہ رفع دفع ہو گئی ختم ہو واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة جن کو سزا لگ گئی تھی اوپر تو کیا سزا جرم کی معافی ہو گئی یہ ایک بحث ہے چور کے ہاتھ کٹے کیا اس کا گناہ معاف ہو گیا آخرت کے لیے فیصلہ اس کا ہے جمہور امت اس بات پر ہیں کہ گناہ معاف ہوگا توبہ سے یہ تو دنیاوی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے چنانچہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں 80 کوڑے تو ان کو لگیں گے مگر گناہ معاف ہوگا توبہ کرنے سے اصلحو جب توبہ کریں الا الذين تابوا واصلحوا تب معاف ہوگا چنانچہ یہ پھر ان کے لیے ان الذين يرمون المحصنات بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر الغافلات جو بھولی والی ہیں جن کو یہ گندی باتوں کا کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے والمؤمنات جو ایمان والیاں ہیں وہ کیسے لوگ ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت آخرت میں بھی اللہ کی لعنت اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے کب ہوگا عذاب دنیا میں تو یہ چھوٹا عذاب ہی ملا سیکوڑے یوم تشہد علیہم السنتہم اوہ کوئی آدمی کا الزام لگاؤں گا پتہ کیسے چلے گا اس دن پتہ چلے گا تشہد علیہم السنتہم جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں جو زبان سے بولا ہوگا کسی پر الزام لگایا زبان خود بولے گی اس نے یہ الزام لگایا وَعِدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ وَعَرْجُلُوهُمْ اور ان کے پاؤں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے یہ وہ طریقہ جو میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسلام صرف قانون نہیں بیان کرتا ہے بلکہ قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کے ضمیر کو بناتا ہے دل کو بناتا ہے کیسی بات ہے کہ ہمارا زبان خود بولے گی دنیا میں چھپ سکتا ہے کہے گا نہیں میں نے لگائے نہیں الزام لیکن وہاں کس سے چھپے گا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم جس دن اللہ دے دے گا ان کو ان کا دین پورے کا پورا برحق طریقے سے ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے واضح طور پر وہی برحق ہے واضح طور پر پیچھے سورہ نور میں تین مرتبہ یہ لفظ آیا تھا اللہ برحق ہے برحق ہے مطلب کیا تھا اس کا سورہ نور کہہ رہا ہوں سورہ کس میں سورہ حج میں اور تھوڑا سا سورہ مومن میں تو اللہ برحق ہے مطلب اس دن یہ دن یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے تھے انما یدعونہ ہو الباطل وہی باطل تھے وان اللہ هو الحق المبین اللہ ہی برحق ہے اس نے کیسا فیصلہ کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات گندے گندوں کے لیے گندی گندیوں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے اور پاک پاکوں کے لیے اور پاک پاکوں کے لیے کیا مطلب اس کا دو معنی بیان کیے گئے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اللہ کے حبیب پاک ہیں ان کے گھر میں کوئی گندی عورت نہیں ہو سکتی گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتا ایسا اسی کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کی لسٹ میں کسی کی عورت بدکار نہیں تھی لوگ اعتراض کرتے تھے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی فرمایا وہ دینی گراوٹ میں مبتلا تھی اور دین کی گراوٹ الگ چیز ہے اخلاق کی گراوٹ الگ چیز ہے اخلاقی گراوٹ کی یہاں بات ہو رہی ہے اخلاقی گراوٹ میں کوئی مبتلا نہیں تھی اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں الخبیثات اسے مراد ہے گندی باتیں گندے لوگوں کو سجتی ہیں اور گندے لوگ گندی باتوں کو ہی سجتے ہیں ان کے منہ سے گندی باتیں نکلتے ہیں جیسے گٹر کھول دیا والطیبات للطیبین اور پاک باتیں پاک مردوں کو جچتی ہیں اور پاک مرد پاک باتوں کو ہی اچھے لگتے ہیں, ان کے منہ سے گندی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ بری ہیں ان باتوں سے جن کو وہ کہتے ہیں. گویا اد خبیثات دونوں جگہ صفت ہے, موصوف النساء الخبیثات یا الکلمات الخبیثات, اسی طریقے سے الطیبات النساء الطیبات یا الکلمات الطیبات, دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے عزت والی روزی ہے آخرت میں. حضرت عائشہ صدیقہ کا قصہ مکمل ہوا, ان پر الزام کے تمام گوشوں کو کھول کر بیان کر دیا گیا, اس پہلو کی کوئی بات باقی نہیں رہی. لیکن اب وہ ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں, اخلاق اور کردار کی وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے تو برائیوں کی طرف جانے سے بچے. یہ بات بھی قرآن کریم نے بار بار بیان کی ہے کہ اسلام اصل میں ہر اس سوراخ کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے انسان برائیوں کی طرف جا سکے, بلکہ جن سوراخوں سے برائیاں انسانی معاشرے میں آئیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ ہر دروازے کو کھول دے اور اس کے بعد بندوں کو کہے کہ پاک صاف رہنا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, ہے اوپروں کچھ نہیں ہوتا, اوہ دل پاک ہونا چاہیے تو ایسے ہو گیا کسی کو تندور میں ڈال دے اور آپ کہے جلنا چلنا نہیں بھائی, ٹھیک رہنا جلنا نہیں. نہیں, ہر سوراخ کو بند کرتا ہے برائیوں کے, اسی لیے کہیں نہیں کہتا بدکاری مت کرو, بلکہ کیا کہتا ہے بدکاری کے قریب مت جاؤ. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. جب بھی اجازت لے کر جائیں گے ایک احساس پیدا ہوگا اجنبی گھر ہے, گھر والے بلا رہے ہیں, اچانک گھسو گے نہیں معلوم گھر والوں کو کس حالت میں دیکھو اور اس کے بعد کیا گزرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً, اے ایمان والوں مت داخل ہو جو گھروں میں, غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ. اس سے فقہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر جانا تو خطا ناجائز, اپنے گھر کے اندر جو اجازت دینے کے اجازت دے کر جانے کے احکام ہیں احادیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ, وہ اجازت سے مراد محض اطلاع ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گھر میں اطلاع دے کر کے جاؤ, کم سے کم باہر کھنگارو, دروازہ بجاؤ, گھر والوں کو پتا چلے آ رہے ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا میں تو اپنے گھر میں ہوں اور میری والدہ ہیں اور تو کوئی ہے نہیں, مجھے کس سے اجازت لینی ہے؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھو جو دیکھنا تم کو پسند نہ ہو, ہو سکتا ہے بیچاری جوئیں نکال رہی ہو, ہو سکتا ہے کسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو, تو تم ایسے گھس جاؤ اندر. وہ حکم یا تو استحباب کے درجے میں ہے یا اطلاع کے درجے میں ہے, اور یہ حکم واجبی ہے اور اجازت کے درجے میں, اجازت ملے گی تو جانا ہے ورنہ نہیں. اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتاً مت داخل ہو جو ایسے گھروں میں, غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہوں, حتیٰ تستانسو یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو. انسیت کا مطلب معلوم کر لو کہ تمہارا آنا ان کو پسند ہے یا نہیں. اور اس کے طریقہ کیا ہے اجازت لینے کا؟ طریقہ ہے وتسلم علی اہلھا, گھر والوں کو سلام کر لو, حالانکہ سلام پہلے ہوتا ہے اور اجازت بعد میں ہوتی ہے. بھائی طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھا گیا اجازت کیسے مانگے, آپ نے فرمایا تو السلام علیکم هل ادخل, سلام کرو اور پھر کہو کیا آ سکتا ہوں میں. تو پہلے سلام ہے بعد میں اجازت ہے, اور یہاں پہلے اجازت اور بعد میں سلام, وجہ اس لیے کہ اصل مقصود کیا ہے اجازت. پہلے کہا کہ اجازت کے بغیر مت جاؤ, پھر اجازت کا طریقہ بتایا کہ اجازت لینے کا طریقہ یہ کہ سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, بس اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو مت داخل ہو جاؤ, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہارے لیے اجازت دی جائے. اور اگر گھر والے کہتے ہیں کہ مت آؤ تو غصہ کرو گے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. وَأَزْكَى لَكُمْ, وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ عَلِيمٌ, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اسی میں پاکیزگی ہے, پاکیزگی ہے, وہ بھی بچے تم بھی بچے, دل پاکیزہ ہو گئے, کوئی برائی میں مبتلا نہیں ہوئے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں, غیر مسکونہ جو بسنے کے نہیں ہیں, فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ, اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے, تمہاری فیکٹریاں ہیں, تمہارے گودام ہیں, تمہاری دکانیں ہیں, جہاں بار بار لوگ آتے جاتے ہیں اگر ایسے گھر ہیں تو بغیر اجازت کے جانے میں بھی حرج نہیں واللہ یعلم مگر سلام پھر بھی السلام قبل الکلام افشو السلام سلام پھیلاؤ وہ اپنی جگہ رہے گا واللہ یعلم اللہ جانتا ما تبدون و ما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ ہے گھر بسنے کا مگر گھس جائے اندر اور بعد میں کہ میں نے سوچا فیکٹری ہے یہ ہے اندر جائے کہہ رہا واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اندر کی صفائی کی جا رہی ہے یہ تو اندر کی بات تھی تو باہر نکلے اب کیا کریں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم وہ پست کریں اپنی نگاہوں میں سے اپنی نگاہوں میں سے پست کریں مطلب کچھ نگاہ نیچی رکھیں کچھ سامنے کے لیے بھی رکھیں راستہ بھی دیکھیں مگر بالکل اٹھا کر کے نہ رکھ دیکھیں کہ اگر کوئی سامنے آئے تو سیدھی نظر پڑے اس کے اوپر مگر درخت سے ٹکرائیں بھی نہیں من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے کچھ اور بعد نے کہا کہ عرف جگہ نیچی کرو نگاہ جہاں نیچی کرنے کا حکم ہے اور جہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے وہاں اونچی نگاہ کر کے جنگل میں چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جہاں مقصود ہے نیچی کرنا وہاں نیچی کرو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور مقصود یہ ہے کہ حفاظت کریں وہ اپنی شرمگاہوں کی ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ چیز ان کے لئے پاکیزہ ہے اس سے دل پاک ہوں گے نگاہیں نیچی رہیں گی اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ بات ایسے ہی پھیل گئی دیندار گھروں میں بھی کہ نظروں کی حفاظت صرف مرد کو کرنی ہے عورت کے لیے ضروری نہیں ہے وہ چہرہ تو چھپا دے اور آنکھوں سے دیکھتی رہے جس کو مرضی چاہے ان کو بھی مجبوری میں ہی دیکھنے کی اجازت ہے ورنہ خامخواہ نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے یاد ہوگی روایت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ تشریف فرماتی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو اندھے ہیں یہ کہاں ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا اَفَعَمِيَ وَعَنِيَ أَنْتُمَا تو کیا تم دونوں بھی اندھی ہو معلوم ہوا کہ عورت کو بھی بغیر ضرورت کے خامخواہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے مگر مرد کا دیکھنا یہ زیادہ بیان کیا گیا ہے کیوں آپ دیکھو پیچھے الزانیہ تو بدکاری میں پہلے کس کو بیان کیا بولو نا عورت کو کیونکہ سبب بدکاری کا یہ زیادہ بنتی ہے اس کی ساخت ایسی ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف زیادہ ابھارتی ہے اس لیے مرد کو کہا کہ اس کی طرف مت دیکھو زیادہ سختی والا حکم اور اس سے کہا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو تاکہ تم کو کوئی دیکھ نہ سکے اور بدکاری کا ذریعہ نہ بنے چوری میں پہلے مرد کو بیان کیا والسارق والسارقت چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹو لگا کہ وہ صفت زیادہ کس میں پائی جائے گی مردوں میں وہاں مردوں کے لئے خطرہ یہاں عورتوں کے لئے زیادہ خطرہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور چاہیے کہ وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جاتی ہے مثلا چادر پہنتی ہیں ظاہر ہے چادر ظاہر ہو جائے گی برقع پہن رہی ہیں برقع ظاہر ہو جائے گا اور گھر کے اندر فقہ نے لکھا کہ ہاتھوں کا پردہ پاؤں کا پردہ اور چہرے کا پردہ نہیں ہے ما ظہرہ منہا جو اس میں سے ظاہر ہو جائے لیکن اندر نامحرم کے لیے نہیں اگر نامحرم کے لیے ہوتا تو فغمرت وجہی کا کیا مطلب تھا اور یہ لوگ جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جان بوجھ کر کے دھوکہ امت کو کیا وہ حجت الوداع کی روایتیں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بیٹھے تھے ابن عباس تو حضرت ابن عباس دیکھ رہے تھے ایسے ایک پچکے ہوئے گالوں والی عورت کو تو آپ نے ان کے منہ کی طرف ایسے کر دیا اس کا مطلب عورت کا چہرہ کھلا تھا نا تبھی تو وہ پچکے ہوئے گالوں کی والی عورت کو دیکھ رہے تھے وہ کمبخت یہ تو حج کی بات ہے اور حج میں تو پردہ جائز ہی نہیں ہے ضروری نہیں جائز نہیں ہے اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے کیا آیا کہ وہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ ڈالے ذرا آگے رکھ کر کے ڈالے اگر وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہے کیوں وہ وہاں کی انتظامی مجبوری ہے حج کے بہت سارے احکام انتظامی مجبوری کے ہیں دیکھو حج کے وقت میں کہا زمزم پینا ہے تو کھڑے کھڑے پیو کیوں اس لیے کہ یہ مقدس پانی تھا اس کو اگر کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب نہ پیتے تو ہر آدمی چاہتا کہ بیٹھ کر پیے اور بیت اللہ میں جو بیٹھ کر پیے گا وہ پھر قیامت کو ہی اٹھے گا وہ جہاں بیٹھ گیا وہ پھر اٹھتا نہیں ہے طواف کرتے ہوئے فرمایا نظر سامنے رکھو اب بیت اللہ کو مت دیکھو مڑ مڑ کر کے کیوں بہت حکمتیں ہیں اس کی لیکن ایک حکمت اس کی انتظامی مجبوری ہے یوں مڑ کر کے دیکھتا رہے گا پیچھے سے ایسا آ کر لگے گا نا مڑ کے پھر دوبارہ قیامت کو ہی دیکھے گا وہاں انتظامی مجبوری ہے اگر عورت کا چہرہ چھپا ہوا ہوگا دھکے لگیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے حالات کیسے پیش آ جائیں لیکن شریف لوگ بادشاہ وہاں بھی اپنی شرافت کی حفاظت کرتے ہیں حج کے موقع پر مجھے ایک بات بڑی عجیب لگی کہ سب عورتیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ ترکی کی تو ہر جگہ پولیس والوں سے لڑتی ہوئی جھگڑا کرتی ہوئی اور اس کے بعد پھر پہلا نمبر آتا ہے ہمارے پڑوس والوں کا ایک تو طواف کر رہی ہے تو فون بھی کر رہی ہے ساتھ میں کہتی ہے میں پھیرے مارنی پہیاں تین پھیرے مارنے چار پاکی رہ رہے ہیں دوسرا نمبر ان کا تیسرا نمبر ہم بھی کھڑے ہیں علمان والحفیظ ہر جگہ کے لوگ پردوں ملتے ہیں مگر یہ ترکی پہلے دوسرا پڑوسیوں کا تیسرا ہمارا لیکن مجھے حیرانگی ہوئی کہ چلو ہر علاقے کی عورتیں ملتی ہیں کسی نہ کسی حالت میں مگر یہ نہیں ملتی پٹھان حضرات کی خواتین افغانستان والوں کی آخر یہ بھی تو حج کرنے آتی ہوں گی تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بہت حیا کے ساتھ وہ الگ بیٹھتی ہیں اپنے علاقے میں وہ بالکل الگ رہتی ہیں کہتے یہ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی ہیں وہ مرد کے ساتھ دھکے دیتی ہوئی لوگوں کے ساتھ ساتھ چلیں الگ بالکل شرم و حیا کے ساتھ واقعتا لگتا ہے وہاں بھی اللہ شرافت والوں کی شرافت کی کیسے حفاظت کرتا ہے وَلَا يُدِّينَ زِينَتَهُنَّ چاہیے کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنیوں کو ڈال لیں عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں کے اوپر یہ اصل میں عرب کا ایک طریقہ تھا چادر اوڑھنے کا اس کا رد کیا جا رہا ہے وہ کیا کرتے تھے سر کے اوپر چادر کے دو پلے ایسے باندھ لیتے تھے جیسے ہمارے یہاں بھی آج باندھتے ہیں ایسے نا دو پلے باندھ لیتے ہیں تو ان کو طریقہ بتایا فرمایا چادر ایسے نہیں سر کے اوپر سے گھماؤ اور گلے کے نیچے سے یوں نکالو علی جیوبہن گریبان پر ڈالو ولا یبدین زینتہن اور چاہیے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن آٹھ مرد آ رہے ہیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے وآبائہن اپنے باپوں کے سامنے او آبائے بعولتہن اپنے سسر کے سامنے او ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنائے بعولتہن یا دوسری بیویوں سے شوہر کے بیٹوں کے سامنے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے او نسائہن یا اپنی جیسی عورتوں کے سامنے اپنی جیسی عورتوں کا کیا مطلب شرافت والی نیک عورتوں کے سامنے جا سکتی ہیں اور بری عورتیں چاہے نام کی مسلمان ہی ہوں بے حیا قسم کی ان سے پردہ کرنا بہتر ہے وجہ کیا وہ اپنے شوہروں کو جا کر کے پورا کیفیت اور پورا جغرافیہ بیان کرتی رہتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت کے اوپر جو اپنے مرد کی پرائیویٹ زندگی کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور اس مرد پر بھی جو گھر کی باتیں دوسروں سے جا کر کے بیان کرے میری بیوی ایسی ہے تو یہ فحشہ عورتیں یہاں کی باتیں جا کر فلانے کی بیوی دیکھی وہ ایسی ایسی خوبصورت اس طرح کی اس طرح کی اور بعد میں جب وہ چل پڑتا اسی کے پیچھے پھر روتی ہے کہ اس کو کیوں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو اس کی کیفیت بتا رہی تھی پہلے سنا کیوں رہی تھی او ما ملکت ایمانہن یا ان کے سامنے جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ اس سے مراد کسی وقت میں بعض حضرات نے غلام لیا تھا لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں اس سے مراد باندیاں ہیں اور اب تقریباً ساری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر کے نوکر اس کے ذمن میں نہیں آتے ہیں اور نوکر جو قیامت ڈھاتے ہیں دروں کے اندر وہ کبھی آپ مجھ سے اکیلے ملیے تو میں بتاؤں گا علمان والحفیظ جن گھروں کے اندر نوکر رہتے ہیں ان گھروں کی عزت کس طرح تار تار ہوتی ہے اللہ ہی بچائے اللہ حفاظ فرمائے اوتابین غیر الاربت من الرجال یا ان مردوں کے سامنے جا سکتی ہیں اور بغیر پردے کے ان کے سامنے آ سکتی ہیں اتابعین جو ماتحت رہنے والے ہیں غیر الاربت من الرجال جو مردوں میں سے خواہش نہ رکھنے والے ہیں ہجڑے قسم کے بالکل ہی لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے غیر الاربت بھولے بالے ان کو خیال بھی ایسا نہ ہو اگر ہجڑا بھولا بالا نہ ہو بے شک ہجڑا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا یاد ہوگا وہ ایک جگہ طائف فتح ہونے سے پہلے نا کسی مجلس میں ایک ہجرا بات کر رہا تھا, ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اگر طائف والوں نے حملہ کر دیا ہم پر اور پھر جوابی حملہ ہوا اور اگر ان کی عورتیں گرفتار ہو گئیں اور جنگ کے قانون کے اعتبار سے باندھی بن گئیں تو میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں, وہاں ایک عورت ہے کیا کہتا تھا تقبل باربعت وتدبر بثمان, آتی ہے تو لگتی ہیں چار ہیں جاتی ہے تو لگتی ہیں آٹھ ہیں, یہ ان کا ایک ذوق تھا, وہ موٹا ہونے کو خوبصورت سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا اتنا دماغ خراب ہجرے کا, اس دن سے پابندی, فرمایا کوئی ہجرہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو بھولے بھالے قسم کے, جن کو اس طرح کا خیال ہی نہیں آتا ہے, اب الطفل الذی, یا وہ چھوٹے بچے, الذین لم یظہروا علی عورات النساء, جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہیں, اور جو پردے کی باتوں سے واقف ہو جائیں وہ چاہے چھوٹے بچے بھی ہوں ان کو گھر میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور آج کے بچے کام کے بالکل کچے, وہ چھوٹے سے چھوٹے بھی ایسی باتوں سے واقف ہیں جن باتوں سے آپ اور میں واقف نہیں, ایسی گندی باتیں کریں گے, کیونکہ ماحول ہی سارا گندا, گندی گند, جدھر جائیں ادھر گانے گندے, ٹی وی گندی, وی سی آر گند, نیٹ گند, اس کے جال میں تو ساری دنیا پھنسی ہوئی. تو بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اگر گندے ذہن والے بچے ہوں تو ان کو گھر میں بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے یہ قواعد بیان کیے, اب اگر ان کو کوئی تار تار کر دے اور اس کے بعد امام صاحب گھر میں جا رہے ہیں کچن میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی امام ایسے ایسے گندے کاموں میں مبتلا ہو تو اس کی کیا سزا ہے. ایک جگہ ایک امام صاحب کس کے گھر میں ٹھہرے, کوئی گھر خالی نہیں تھا تو لوگوں نے منتخب کیا کہ اس گھر میں ٹھہرے جس کا گھر والا سعودی رہتا ہے اور صرف گھر والی اور اس کی بیٹی ایک گھر میں رہتی ہے. کتنے گندے لوگ تھے جنہوں نے امام کو اس گھر میں ٹھہرایا اور پھر بعد میں مقدمہ لے کر میرے پاس آئے کہ ایسا امام جی جس کے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. میں نے کہا اس کے مقتدیوں کو کھلے میدان میں کوڑے لگانے چاہیے کہ وہ کیسے گندے مقتدی تھے کہ جنہوں نے اپنے امام کو اس گھر میں ٹھہرایا. میں نے کہا آپ نے ٹھہرایا, کہتا ہاں ہم لوگوں نے, ہم ہی نے انتظام کیا وہاں ٹھہرنے کا. جب یہ انتظام کر دیے جائیں گے تو پھر رابعہ بصریہ ہو یا حسن بصری ہو وہ گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں. گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مگز کو باغ میں جانے نہ دو, نہ حق ہو پروانوں کا ہوگا. اگر گئی باغ میں اور رس چوس کے آ گئی اور شہد بن گیا, منہ نکل گیا, اب پروانے جلیں گے ہی جلیں گے. پروانہ بھائی انسان کی فطرت ہے, کیسے ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دل پاک ہونا چاہیے, وہ ہجڑا ہو تو ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی مرد ہو اور اس کے ذہن میں گندی باتیں نہ آئیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ بالکل اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ولا یضربن بأرجلهن, اوہو جا رہی ہیں نگاہیں نیچی ہیں, چہرے کا پردہ ہے مگر پاؤں زور زور سے مارتی جا رہی ہیں, چھن 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 چھن. ولا یضربن, اور چاہیے کہ وہ پاؤں نہ مارے زور سے, بأرجلهن لیعلم ما یخفین, تاکہ ظاہر ہو جائے جو چھپی ہوئی چیز ہے جو وہ چھپاتی ہیں. من زینتهن, اپنی زینت میں سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور جو کچھ خطائیں ہو گئیں سارے ایمان والو, ایوہ المؤمنون, اے ایمان والو مل کر سارے توبہ کرو. بات عورتوں کی تھی لیکن ایوہ المؤمنات نہیں فرمایا, مومن کا عورتیں اسی کے بیچ میں آ گئیں. اس میں بھی پردہ ہے کہ عورت کو اس طرح مخاطب نہ کیا جائے. کسی عورت کا نام ہی نہیں لیا قرآن کریم نے, آدم علیہ السلام کی امرات ہیں بیوی, امرات عمران, امرات فرعون, امرأة نوح, امرأة لوط, نام نہیں لیا. وجہ اس کے نام بھی پردہ چاہتا ہے, اور اگر کسی کا نام لیا تو وہ صرف حضرت مریم کا نام لیا, اس لیے بتانا تھا کہ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, سارے پردے کے انتظام ہو گئے, برائیوں سے بچ گئے. ایک برائی ایک اور باقی ہے, وہ کیا, رنڈوے نہیں رہنا چاہیے معاشرے کے اندر. مرد رہ گئے رنڈے, عورتیں رہ گئیں ایسے ہی رنڈوے ہیں, نکاح ہی نہیں کرایا, اسی طرح گھوم رہے ہیں, اس سے برائی پھیلے گی معاشرے کے اندر. انکحو, نکاح کرا دو, الایاما, جو بے نکاحے ہوں. بعض لوگوں نے زور لگایا کہ ایاما کہتے ہیں بے نکاحی عورت کو, لیکن نہیں, دوسرے حضرات نے ثابت کیا کہ بے نکاح مرد ہو تب بھی ایم کی جمع ایاما, بے نکاحی عورت ہو وہ بھی ایاما. نہ بے نکاحی عورتیں رہنے دو, نہ بے نکاحے مرد رہنے دو. اور اب شیطان نے کیا کام کیا, بدکاری کے راستے کھلے اور نکاح کے راستے بند. اور یہ چیز شہر والوں سے پوچھو, گاؤں والے الحمدللہ ابھی ان برائیوں سے بچے ہیں. وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِ إِلَّا یہ کہ کوئی مارڈرن بن گیا ہو تو بات الگ ہے. وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اور آزادوں نے تو نکاح کر لیے کچھ غلام بچ گئے, فرمایا جو نیک ہوں اور صلاحیت رکھتے ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور باندھیوں میں سے ان کا بھی نکاح کرا دو. وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اور اگر کوئی غریب ہوں ان بیچاروں کے پاس پیسے نہ ہوں تو ڈرتے ہیں کہ نکاح کریں. آہا تو وہ پیچھے بتا چکا نا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ روزی ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں, اگر غریب ہیں تو یغنیہم اللہ اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے. تین باتیں علماء فرماتے ہیں کہ عجیب قسم کی ہیں شریعت کی جو عقل میں نہ آنے والے. فرمایا حج اور عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ گے, حالانکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے پیسے لگتے ہیں تو مالدار کیسے ہوں گے. نہ مانے تو کر کے دیکھ, کر کے دیکھو بار بار حج کرو عمرہ کرو. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, انہوں نے بہت عمرے کیے بہت حج کیے, میں نے کہا آپ ذاتی طور پر بتائیے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے اپنی بات کہنے سے انکار کر دیا کہ میری بات تو رہنے دیجئے. البتہ انہوں نے کشمیر کی بڑی فیملی کے بارے میں بتایا, ترمبو فیملی کے لیے کہ بڑے غریب لوگ تھے, یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دادا سے خود سنا ہے کہ جب اس نے سنا نا بڑی غربت تھی قرضہ تھا تو کہ حج کرو عمرہ کرو اللہ غربت دور کرے گا, تو فرماتے تھے وہ کہ حج کرنے گئے تو پھر بہت عمرے اسی لیے کرتا تھا کہ اللہ میرے قرضے کو ختم کر دے اور میری غربت تنگ دستی کو فراخ دستی میں بدل دے. اللہ نے اتنی بدلی سبحان اللہ, مگر اللہ دین کی حفاظت فرمائے. اگر ایسی فراخ دستی ہو پھر اس سے تنگ دستی ہی اچھی. دوسرے نمبر پر شادی میں خرچہ ہوتا ہے, مگر فرمایا شادی کرو تو اللہ غنی کر دے گا. پہلے غریب ہوگا بیوی ہوگی پیسے بڑھ جائیں گے, بچہ نہیں تھا جیسے بچہ ہوگا پیسے بڑھ جائیں گے, اور بچے آئیں گے اور پیسے بڑھ جائیں گے. یعنی جدھر بچے آتے جا رہے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں, بچے آتے جا رہے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو اللہ کے ہاں سے بھی دروازے بند. اور تیسری بات کیا ہے, ضرورت کے لیے مکان بنے گا, غیر ضرورت کے لیے مکان بنے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو بلڈنگ میں لگے, اور ضرورت کے لیے مکان بنے اپنی ضرورت کے لیے تو اللہ اس کے قرضے کو اتار دے گا اور غنی کر دے گا, مگر ضرورت, بس ضرورت, اس سے آگے نہیں. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, جاننے والا ہے, وسعت والا ہے, اس کے خزانوں کو دیکھو. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا, اب ایک بیچارے کو اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا, غربت میں ہی چل پڑا نکاح کرنے, مگر رشتہ ہی نہیں ملتا ہے, مہر دینے کے لیے پیسے نہیں, وہ کیا کرے. وليستعفف, چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں, الذين لا يجدون نکاحا, وہ جو نکاح نہیں پاتے ہیں, حتی یونیہم اللہ من فضلی, یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, اور غلاموں میں سے ابھی کہا تھا ان کا نکاح کرا دو, لیکن کوئی کہے غلامی کا نکاح کیا نکاح ہے, آزاد ہونا چاہتا ہوں, فرمایا اگر تمہارے غلاموں میں سے کوئی آزاد ہونا چاہے اور تمہارے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کرنا چاہے تو کر لو ان کے ساتھ مکاتبت کا, کہ اتنے پیسے دے دوں گا اتنے دن میں, مجھے چھوڑ دو, چھوڑو مزدوری کر کے ایک سال کے اندر 10,000 روپیہ پورے کر دوں گا. اگر ایسا کہتا ہے تو چھوڑ دو اس کو, ان عالم تم فیہم خیرا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان میں بہتری پاؤ, اور اگر لگے کہ یہ ڈکیتیاں ڈالے گا تو پھر نہیں کرنا چاہیے. لیکن بیچارے کو چھوڑ دیا, سال کے اندر لاؤ 10,000 روپیہ کمائے گا کہاں سے بیچارا, مزدوری کرے گا تو کھا جائے گا. تو آتوہم, دے دو ان کو, من مال اللہ, اللہ کے مال میں سے, کون سا مال, جو تمہاری جیب میں تمہارے باپ کا ہے اللہ کا دیا ہو, اے مال دے دو. کیا اخلاق ہے اسلام کے, پہلے اس کو آزاد کیا, چل 10,000 روپیہ لا, دے ہی نہیں سکتا بیچارہ, تو میں اپنی جیب میں سے اس کو دے دو. من مال اللہ, اللہ الذی, اس مال میں سے جو اللہ کا مال ہے, الذی آتاکم, جو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے تم کو دیا ہے. سارے راستے بند ہوئے, لیکن ابھی وہ طوائف خانے وہ بے حیائیوں کے اڈے تو بند نہیں ہوئے, فرمایا وہ بند کرنا ضروری ہے. ولا تکرہوا, اور مت مجبور کرو, فتیاتکم, اپنی باندھیوں کو, علی البغاء, بدکاری پر, ان اردنا تحسنا, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں. یہ قید اتفاقی ہے, اور اصل بات کیا تھی کہ مدینہ کا معاشرہ پاک ہو گیا, لیکن ابھی گندے موجود تھے نا, تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس دلیل نے اپنے گھر میں ایک رکھا ہوا تھا کوٹھا, جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں رنڈی خانہ رکھا ہوا تھا اس نے, اور اس میں تین بندیاں اللہ کی ایسی تھیں جن کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا تھا. حدیث میں ان کے نام آتے ہیں باقاعدہ. انہوں نے شکایت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے مگر ہمارا مالک عبداللہ ابن ابی ہمیں یوں مجبور کرتا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے حبیب نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ, مجبور کرو اپنی باندھیوں کو بدکاری پر. اِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں, یعنی جبکہ وہ پاک دامن رہنا بھی چاہتی ہیں, پھر تو شرم کرو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تاکہ تم کماؤ دنیا کا سامان. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, اور جو کوئی عورت مجبور کر دی گئی, فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. غور فرمائے علماء کرام, جو عورت مجبور کر دی گئی ہیں, من بعد اکراہن, ان عورتوں کے مجبور کرنے کے بعد, یہ دو مرتبہ مجبور کرنے کے بعد مجبور کیوں کہا گیا, یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر کسی پر عزت پر حملہ ہو گیا اور اس بیچاری کو بے بس کر دیا گیا اور اس کی عزت تار تار ہو گئی, اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا, مگر شرط ہے کہ اکراہ ہی ہو, مجبوری ہی ہو, اس کی طرف سے قطعاً اس طرح کا کوئی خیال اور وہم بھی نہ ہو. اور اگر اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ گناہ میں شریک ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اے ایمان والو, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ, یقیناً ہم نے نازل کر دی تمہاری طرف کھلی ہوئی آیتیں, واضح آیتیں, صاف صاف احکام. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ان لوگوں کی حالتیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت نازل کر دی ایمان والوں کے لیے. یہ احکام بیان فرمائے لیکن دلوں میں ان کی اہمیت ڈالنے کے لیے, اور ایمان والے ان پر کس طرح عمل کرنے کے لیے ذہن سے تیار ہو جائیں. انسانی معاشرہ تب پاک ہوگا جب انسانی ذہن پاک ہوں گے. آج بہت ساری اصلاحی کمیٹیاں بنتی ہیں, اصلاح المسلمین, اور کمال ہے کہ وہ مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہیں اپنی نہیں کرتے. اصلاح کی کمیٹیاں بنتی ہیں مگر فساد کے سوا کچھ نہیں کرتی, اس لیے کہ دلوں کی اصلاح نہیں ہوتی, خالی اوپر اوپر کی اصلاح ہوتی ہے. دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ احکام بیان ہوئے بیچ بیچ میں, پھر اللہ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں جن صفات سے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو بندہ اللہ کے سامنے برائی کرنے سے شرمائے گا. وہ ترمذی شریف کی روایت کل بھی عرض کی تھی نا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ سے شرم کرو. کس بات سے؟ کہ جو تمہارے دماغ میں آتا ہے اللہ اس پکچر کو دیکھ رہا ہے. بری بات سوچنے سے شرم کرو. جو تمہارے دل میں آتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بری بات کو دل میں لانے سے شرم کرو. وہ تبھی ہوگا جب اللہ کی محبت بیٹھے گی. اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. پڑھیں ابھی, مشکل آیت ہے یہ, تھکی تو نہیں؟ چلیے ظہر کے بعد پڑھیں گے, تھبے اہم مقام ہے یہ. صدق اللہ مولانا العظیم.